الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم شقي وسعيد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته الله تعالى شأنه نے بندوں کو پیدا کر کے اس دنیا میں اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا. اور اللہ تعالی شانہ کا یہ لطف و کرم ہوا کہ اس نے اپنی مرضی بتلانے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا. اور دو چار یا دو چار درجن انبیاء نہیں بھیجے، چند سو یا چند ہزار انبیاء نہیں بھیجے، تقریباً 124,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں صرف اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کے بندوں کو بتلائیں کہ اللہ تعالی شانہ ان چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، ان چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، لہذا ان چیزوں کو کرو اور ان چیزوں سے بچو. اور پھر یہ بتلانے کے بعد جو اللہ کی مرضیات پر چلنا چاہتے تھے اور جو نامرضیات سے بچنا چاہتے تھے ان کا ان انبیاء نے تعاون بھی کیا، طریقے بھی بتلائے کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، اس کام سے اس طرح بچنا ہے. صرف تعلیم نہیں کی، تربیت بھی کی. اور تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ یہ کم و بیش 124,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب دنیا میں آئے تو لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ وہ تھے جنہوں نے ان کی باتوں کو سن کر لبیک کہا، ان کی باتوں کو دھیان سے سنا، دل میں ان باتوں کو جگہ دی، ان باتوں کا اقرار کیا، ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد انتھک کوشش کی اللہ تعالی شانہ کی مرضیات کو سیکھنے کے لیے اور نامرضیات کو سیکھنے کے لیے، اور پھر پوری زندگی اسی محنت میں لگا دی کہ مرضیات پر چلنا ہے، نامرضیات سے بچنا ہے. اور ہمیشہ ایک جماعت ان لوگوں کی بھی رہی کہ جو سیرے سے انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا شکوہ قرآن میں ہے کہ میں نے تو بہت کوشش کی، لیکن جب میں ان کو بلاتا تھا، جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ یہ میری بات سنیں اور میری بات سن کر آپ کی طرف رجوع کریں اور انہیں آپ کی توجہ نصیب ہو، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دی. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ سب گھیر لیتے تھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو چاروں طرف سے اور پتھر سے مارنا شروع کرتے تھے، مگر اللہ کی حفاظت میں تھے، لہو لہان بھی ہوتے تھے، زخمی بھی ہوتے تھے، لیکن جان محفوظ رہی. چاروں طرف سے پتھروں سے مارتے تھے اور مارتے رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور پتھروں میں وہ چھپ جاتے تھے، پتھروں کا چھوٹا سا ٹیلا بن جاتا تھا، چھوٹا سا ہل بن جاتا تھا پتھروں کا، مارتے ہی رہتے تھے، لیکن زندہ رہتے تھے، ہوش میں آتے تھے اور اندر سے پھر نکلتے تھے. تو ایک گروہ دنیا میں ہمیشہ ایسا رہا جو یا تو انبیاء علیہم السلام کی بات سننے ہی کے لیے تیار نہیں تھے، یا سنتے تھے تو غور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اگر بات سمجھ میں آ بھی جاتی تھی تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ جو پہلا گروہ ہے یہ سعادہ کا ہے، سعادہ نیک بختوں کا، خوش بختوں کا. سعادہ اس جماعت کا ہر فرد سعید ہے، اور یہ جو دوسری جماعت ہے یہ اشقیاء کا گروہ ہے، اس جماعت کا ہر فرد شقی ہے. سعید، سعید الذی کتبت علیہ السعادتہ، وہ جس کے مقدر میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے سعادت لکھ دی ہے، خوش بختی، نیک بختی لکھ دی ہے. اور شقی کس کو کہتے ہیں؟ الذی کتبت علیہ شقاوتہ، وہ جس کے حق میں اللہ تعالی شانہ نے شقاوت اور بدبختی لکھ دی ہے. دو گروہ میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، سعید اور شقی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سعید تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سعید تھے، تھے سعید، نکلے تھے جب شہید کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو ایک ایک قدم پر نظر آ رہا تھا کہ شقی شخص ہے، ہاتھ میں تلوار اٹھا لی، نیت شہید کرنے کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس برے ارادے کے ساتھ جا رہے ہیں، تو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ ہے شقی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سعید تھے. جن کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے انہی کے ہاتھوں خود قتل ہو گئے, نفس قتل ہو گیا. سودا کے لیے بازار گئے ہم, سودا کے لیے بازار گئے ہم, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار ہوئے ہم. ہم تو بازار میں کچھ خریدنے کے لیے گئے تھے, لیکن جس کو خریدنے کے لیے گئے تھے اسی نے ہمیں خرید لیا. سودا کے لیے بازار گئے ہم, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار ہوئے ہم. کہا کیا پڑھ رہے تھے تم, وہ بولے تم کو کیا مطلب. کہا دونوں مسلمان ہو چکے ہو جانتا ہوں سب. اپنی بہن کے گھر میں داخل ہو گئے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے سعادت لکھی تھی, تو راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی. کہاں جا رہے ہو عمر؟ محمد کو قتل کرنے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے گھر کی خبر لو, تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں ہی مسلمان ہو گئے ہیں, سعید ابن زید اور فاطمہ بنت خطاب. اچھا اچھا ایسا ہے, رخ بدلا اور اپنی بہن کے گھر پہنچے تو قرآن کی آواز آ رہی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا, کون ہے دروازے پر؟ عمر. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ جو استاد جی تھے, پچھلے دروازے سے انہیں تو روانہ کر دیا, اور بہنوں ہی نے دروازہ کھولا, اندر داخل ہوئی اور پوچھنے لگی کہ کیا کر رہے تھے تم؟ کہا کیا پڑھ رہے تھے تم, وہ بولے تم کو کیا مطلب, تمہیں کیا لینا دینا, ہم اپنے گھر میں جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں. کہا کیا پڑھ رہے تھے تم, وہ بولے تم کو کیا مطلب. کہا دونوں مسلمان ہو چکے ہو جانتا ہوں سب. اور پھر مارنا شروع کیا. بہن نے عمر نے بہن بہنوئی کو آخر اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا. بہت پیٹا حضرت سعید ابن زید کو, پہلے بہنوئی کو بہت پیٹا. تو بہن نے سوچا کہ میں بیچ میں آ جاتی ہوں, بہن بھی ہوں, اور پھر یہ کہ شریف آدمی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا, لیکن وہ تو نشے میں چور تھے. عمر نے بہن بہنوئی کو آخر اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا. بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے, شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے, مگر ہم دین حق سے اب تو پھر ہرگز پھر نہیں سکتے, بلندی معرفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتے. بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے, شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے, کچھ بھی کرو اب, مگر ہم دین حق سے اب تو ہرگز پھر نہیں سکتے, بلندی معرفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ نقشہ تھا, زبان سے نام حق, آنکھوں سے آنسو. زبان سے نام حق, دیکھا کہ ایک عورت ذات اور عمر کے سامنے اس جرأت کے ساتھ بول رہی ہے. زبان سے نام حق, آنکھوں سے آنسو, منہ سے خون جاری. عمر کے دل پہ اس نقشے سے ہیبت ہو گئی تاری. عمر کے دل پہ اس نقشے سے ہیبت ہو گئی تاری. بس یہ ہدایت کا ذریعہ بن گیا کہ میری اس بہن کو اتنی جرأت کس طاقت نے عطا کی ہے. کہا اچھا بتاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی. سعادت لکھی ہوئی تھی تو اب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ طلب کے ساتھ سنتے ہیں, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور سعادت جو ہے ان کا نصیبہ بن جاتی ہے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت بلال سعید تھے تو کہاں سے اللہ نے کہاں تک پہنچایا. حضرت سلمان فارسی, حضرت صہیب رومی, حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، کہاں کہاں سے کھینچ کر اللہ نے ان سب کو جمع کر دیا اور اپنی جھولیوں کو انہوں نے سعادت سے بھر دیا. اور وہ جو گھر کے افراد تھے، ابو لہب، ابو جہل، ابو طالب، ان کے مقدر میں شقاوت لکھی تھی تو محروم رہے، محروم رہے. یہ دو جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کی دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ دو جماعتیں ہمیشہ رہتی ہیں، ایک جماعت اشقیاء کی اور ایک جماعت سعدا کی. اور پھر جو سعید ہوتا ہے وہ سعادت مندی کے ساتھ مرتا ہے، جو شقی ہوتا ہے وہ شقاوت کے ساتھ مرتا ہے، اور جو جس حال میں مرے گا اس حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. تو جو سعید ہوگا وہ سعادت مندی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھے گا، اور جو شقی ہوگا وہ شقاوت کی حالت میں اٹھے گا. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، قیامت کے دن لوگ آئیں گے اللہ کے دربار میں، اور وہ دن کیسا ہوگا؟ جس دن اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا، ایک لفظ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نبی بھی نہیں بول سکے گا. اور اس دن جتنے لوگ وہاں ہوں گے ان میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کوئی شقی ہوگا کوئی سعید ہوگا. اللہ تعالی شانہ ہمیں سعدا میں شامل فرمائے، اور سعید بننے کے لیے اللہ نے جو رستہ ہمارے لیے بھیجا ہے اس رستے کو سمجھنے کی، اور اس رستے پر مضبوطی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، موت تک، آخری سانس تک چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. شقاوت سے اللہ حفاظت فرمائے، شقاوت سے اللہ حفاظت فرمائے. اللہم لا تجعل فینا شقیا ولا محروما. اے اللہ ہمیں کسی کو شقی اور محروم مت بنانا، نہ اس مجمع میں کسی کو، نہ ہمارے خاندان میں کسی کو، نہ ہمارے دوست احباب میں کسی کو، نہ ہمارے حلقے میں کسی کو، نہ ہماری بستی میں کسی کو. اے اللہ محروم اور شقی مت بنانا. یہ دعا بھی کرنی ہے، اس کی کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم شقی نہ بنیں اور ہم سعید رہیں، سعید بنیں اور سعید رہیں موت تک. اور یہی کوشش ہمیں اپنی اولاد پر بھی کرنی ہے کہ وہ بھی سعید رہیں. اگر ہم سعید رہیں، سعید رہیں تو وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ. اگر ہم سعید رہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی شانہ ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے، اور ایسی بخششیں ہم پر نچھاور کریں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. ختم نہیں ہوگی. اللہ بار بار اپنے بندوں سے کہیں گے تمنا علیہ، ایک ایک سے اللہ بات کریں گے تمنا علیہ تمنا علیہ. اللہ قادر ہے کہ ہر ایک سے الگ الگ بات کرے ایک ہی وقت میں. تمنا علیہ، تمنا کر، تیرا دل کیا چاہتا ہے تاکہ میں تجھے دوں. یعنی آخرت میں جانے کے بعد بندے کی مانگنے کی اتنی تمنا نہیں ہوگی، بندے کی لینے کی اتنی چاہت نہیں ہوگی جتنی رب کی دینے کی چاہت ہوگی. اس لیے اللہ کہیں گے کہ تمنا علیہ، تمنا کر. تمنا، تمنا کس کو کہتے ہیں؟ تمنا، تمنا ایسی چیز کے بارے میں تمنا کی جاتی ہے جو دس ترس میں نہیں، اس کو تمنا کہتے ہیں عربی زبان میں. جیسے ایک بوڑھا آدمی یہ کہے کہ کاش کہ میں جوان ہو جاتا، اس کو تمنا کہتے ہیں. تو تمنا علیہ، میرے بندے میرے سامنے ایسی آرزو پیش کر جو تجھے ناممکن نظر آ رہی ہو، تیری اس آرزو کو بھی پوری کروں گا. بار بار اللہ کہیں گے کہ تمنا علیہ یا عبدی، یہ میرے بندے مانگ، یہ میرے بندے مانگ. اس دنیا میں میرے بھائیوں کسی کی ساری آرزوئیں نہ پوری ہوئی ہیں نہ ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی کوشش ہی مت کرو. بس دنیا میں آرزوئیں بقدر ضرورت کرو، اس لیے کہ یہاں کسی کی کوئی کسی کی ہر آرزو پوری نہیں ہوئی ہے. سکندر اعظم ان بادشاہوں میں سے ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. چار بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے, ان میں سے سکندر اعظم ہے. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے تم لے جاؤ قبرستان کی طرف, تو میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دینا کفن سے, اور کفن سے باہر نکال کر اس طرح پھیلا دینا, ہتھیلیاں اوپر ہوں اور اس طرح پھیلا دینا. کہا کیوں آپ ایسی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ سکندر اعظم جیسا بادشاہ جسے اللہ تعالیٰ شانہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی, وہ بھی جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے, خالی ہاتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ اس دنیا میں نہیں بھر سکتا. اگر اللہ تعالیٰ شانہ ایک وادی سونے کی دے دے تو وہ کہے گا کہ دوسری مل جاوے, دوسری دے دے تو تیسری مل جاوے, تیسری تو چوتھی. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آزاد ملکوں میں زنا بالجبر کیوں ہوتا ہے؟ آزاد ملکوں میں ریپ, جہاں ہر شخص اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے, اسے ریپ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو چاہت اور یہ جو خواہش ہے نفس کی, اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. تو پہلی مرتبہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اسے مزہ آتا ہے, دوسری مرتبہ کرتا ہے تو پھر مزہ آتا ہے, تیسری مرتبہ کرتا ہے پھر مزہ آتا ہے, پھر چند دنوں کے بعد چند ہفتوں کے بعد ایک سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے تو دوسری سے, اس سے دل اچاٹ ہو گیا تو تیسری سے, اس سے دل اچاٹ ہو گیا تو چوتھی سے, اور پھر جب یہ چیز بھی پرانی ہو جاتی ہے تو وہ نئے طریقے سے مزے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس دنیا میں جو لذتیں ہیں, ہر لذت کی ایک انتہا ہو جاتی ہے, انتہا کہ اب مجھے کچھ اور چاہیے, اب مجھے کچھ اور چاہیے, اب مجھے کچھ اور چاہیے. اور ہر چیز میں دنیا میں ترقی نہیں ہوتی, ایک حد آتی ہے جہاں جا کر کے وہ چیز رک جاتی ہے. ایک جنت ہے, آخرت ہے, جہاں ہر چیز میں ترقی ہوتی رہے گی, اور جب ہر چیز میں ترقی ہوتی رہے گی تو جو تمنا ہوگی وہ پوری ہوگی, جو تمنا ہوگی وہ پوری ہوگی, جو تمنا ہوگی وہ پوری ہوگی. شقی ہے شقی, وہ تو بدبخت, وہ اللہ کی نظر میں دنیا میں بھی بدبخت. اس پر جب شقاوت کی مہر لگ جاتی ہے کہ یہ آخرت میں بھی اب شقی ہے, تو اللہ تعالی شانہ اس کے چین کو چھین لیتے ہیں, سکون کو چھین لیتے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس چین سکون نہیں ہوتا, موت اس کی بہت بری آتی ہے, یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتا ہے. ہم تو شکی لوگوں کی اچھی حالت کو دیکھتے ہیں نا باہر سڑکوں پہ, گھروں میں ان کے قلوب پر کیا کیا وحشتیں طاری ہوتی ہیں انہیں دیکھنے کے لیے تو ہم نہیں جاتے ہیں نا, کہ اس کی راتیں کیسی گزرتی ہیں, اس کے دن کیسے گزرتے ہیں. قبر میں بھی عذاب, قیامت کے دن کی ہول ناکی سے دو چار ہونا پڑے گا. اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں. اور جو سعید ہوگا, سعید اللہ تعالی شانہ دنیا میں بھی اسے سکون عطا فرمائیں گے, کچھ نہیں ہوگا لیکن سکون ہوگا. شقی کے پاس سکون کے سارے اسباب ہوں گے لیکن سکون نہیں ہوگا, اور سعید کے پاس سکون کا ایک سبب نہیں ہوگا مگر سکون ہوگا. اور موت کے وقت سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون, جنت دکھائی جائے گی, روح پھڑکنے لگے گی جنت دیکھ کر کے کب میں نکلوں. تو جب شقی کو دیکھتے ہیں کہ اس کا بدن بھی ہلتا ہے سکرات کا عالم, اور سعید کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا بدن بھی ہلتا ہے, وہ بھی سختی میں ہے, یہ بھی سختی میں ہے, لیکن دونوں کی جو اندر کی حقیقت ہے وہ الگ الگ ہے. جسم ہلتا ہے, جسم اس لیے ہلتا ہے کہ جو شقی ہے فرشتہ اس کی روح کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اور روح پیچھے رہنے کی کوشش کرے تھے, تو اس تگو دو میں اس کا جسم ہلتا ہے. اور جو سعید ہوتا ہے اس کی روح نکلنے کی کوشش کرتی ہے جنت کو دیکھ کر, لیکن ابھی چونکہ نکلنے کا وقت نہیں آیا ہے تو فرشتہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس تگ و دو کے اندر اس کا بدن ہلتا ہے, جسم دونوں کا ہلتا ہے اور سکرات کا سا منظر دونوں پہ نظر آتا ہے, لیکن تگ و دو الگ الگ ہے. ایک کو فرشتہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے, دوسرے کو روکنے کی کہ بھائی ابھی نہیں, تھوڑا صبر کر, تھوڑا صبر کر. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اے نفس مطمئنہ, اے سعید روح, لوٹ اپنے پروردگار کی طرف, جس کے لیے تو تگو دو کرتا تھا, جس کے لیے تو نے خون پسینے کو ایک کیا ہے, جس کے لیے تو ایڑی چوٹی کا زور لگاتا تھا, جس کے لیے تو شیطان اور نفس سے مقابلہ کرتا تھا, جس کے لیے تو برے ماحول سے بچتا تھا, جس کے لیے تو ساری قربانیاں دیتا تھا, جا وہ رب تجھے آج بلا رہا ہے. ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, آج تو بھی راضی, تیرا رب بھی راضی, ملاقات تمہاری ہو رہی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام آئے گا, اللہ کی طرف سے. اسی لیے فادخلی فی عبادی, اللہ کی طرف سے یہ پیغام آئے گا. فرشتے یہ نہیں کہیں گے فادخلی فی عباد اللہ, اللہ کی طرف سے وہ کہیں گے, اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں میں آ کر تو داخل ہو جا, وادخلی جنتی, میری جنت میں آ کر داخل ہو جا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا, کیا ہوا؟ تو کہا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ سونے کے دھاگوں سے بنا ہوا جبہ لے جاؤ میری احمد کے لیے, اور اللہ نے مجھے اکرامن, میرا اکرام کرتے ہوئے اللہ تعالی شانہ نے وہ مجھے جبہ پہنایا سونے کے تاروں سے بنا ہوا, اور پھر کہا کہ میرے احمد کے لیے سونے کی جوتیاں بھی لاؤ, مجھے سونے کی جوتیاں پہنائی گئی, فنا چیز لاؤ فنا چیز لاؤ, اور مجھے سجایا گیا اور بہت میرا اکرام ہوا. جسے گریجویشن سیرمونی ہوتی ہے, جسے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, جیسے دستار بندی کا جلسہ ہوتا ہے, تو کہا سب کے سامنے میرا بہت اعزاز ہوا. تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ اللہ تعالی شانہ نے آپ کا اتنا زیادہ اکرام کیوں کیا؟ تو کہا کہ اس لیے کہ میں نے قرآن کی خدمت کی تھی. خلق قرآن کا جب فتنہ اٹھا تھا اور معتزلی لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مخلوق ہے, اس وقت میں تنہا ڈٹ گیا تھا کہ نہیں, قرآن مخلوق نہیں, قرآن تو غیر مخلوق ہے, اللہ کا کلام ہے. اور بہت میں نے صعوبتیں اور مشقتیں جھیلی, اللہ نے اس قرآن کی خدمت کے سلے میں مجھے یہ اکرام کیا. تو خواب میں دیکھنے والے نے کہا کہ بشر حافی سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ بشر حافی رحمہ اللہ تعالی وہ پہلے جا چکے تھے, بشر حافی وہ پہلے جا چکے تھے, حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ ہیں. اور بشر حافی رحمہ اللہ تعالی جب تشریف لاتے تھے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اللہ والے تھے. امام احمد بھی اللہ والے تھے, وہ بھی اللہ والے تھے, یہ بھی عالم تھے, وہ بھی عالم تھے, لیکن بعض بزرگوں پر اللہ تعالی شانہ ظاہری علم کا غلبہ رکھتے ہیں اور اس کی خدمت میں لگاتے ہیں, اللہ والے وہ بھی ہوتے ہیں. اور بعض بزرگوں کو اللہ تعالی شانہ باطنی علم کا غلبہ دے کر اس کی خدمت میں لگاتے ہیں, جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, بزرگ بھی تھے, محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے, لیکن فقہ کی خدمت لینی تھی تو ان پر فقہ کا غلبہ ہوا, تو لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ فقیہ ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بزرگ بھی تھے, محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے, لیکن ان سے حدیث کا کام لینا تھا تو حدیث کا غلبہ ہوا تو وہ محدث نظر آتے ہیں. تو جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے, لیکن ان کا فقیہ ہونا عام آدمی کو نظر نہیں آتا, اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ محدث بھی تھے, لیکن عام آدمی کو ان کا محدث ہونا نظر نہیں آتا. تو ہر فقیہ ہر محدث اللہ والا ہوتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے اللہ والے تھے, خود فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالی شانہ کی 100 مرتبہ زیارت کی. اور مقام کتنا اونچا ہوگا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر ایک پیغام بھیجا, اور جب وہ پیغام بھیجا اس میں ایک بشارت تھی. تفصیل میں چونکہ جانے کا موقع نہیں, اس لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں یہی خلق قرآن کی ابتلا کے بارے میں. تو جب وہ بشارت ان پر پہنچی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر, تو سنت ہے, مستحب ہے کہ جب کوئی خوشخبری ہمیں سنائے تو اسے کوئی ہدیہ دینا چاہیے. کوئی خوشخبری سنائے تو اسے ہدیہ دینا چاہیے, یہ مستحب ہے. اور یہ حضرات حدیثوں پہ عمل کرتے تھے, مستحبات پر عمل کرتے تھے. تو جب یہ صاحب آئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا تھا کہ میں نے چونکہ بشارت بھیجی ہے تو یہ بشارت سنانے والے کو امام احمد نے ضرور اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کچھ دیا ہوگا. تو پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کوئی چیز ہدیے میں دی؟ تو کہا کہ ہاں, ان کے پاس اور تو کچھ نہیں تھا اس لیے انہوں نے جو قمیص پہنا ہوا تھا وہ اتار کر مجھے ہدیے میں دے دیا. نیچے لنگی تھی یا ازار تھی, بس وہ رہنے دی اور قمیص اتار کر مجھے دے دیا. تو امام شافعی استاد ہیں, امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں, لیکن کیا مقام تھا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا. تو انہوں نے اس قاصد سے کہا کہ یہ قمیص مجھے دے دیجیے, یہ قمیص مجھے دے دیجیے. قمیص کو لیا, یعنی واپس کرتا ہوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دیجیے, اور ایک پیالے کو پانی سے بھر کر ایک پیالہ, پانی سے بھرا ہوا پیالہ منگوایا اور اس میں اس قمیص کو ڈالا, اور پھر اس قمیص کو نکال دیا اور اس پانی کو امام شافعی نے پیا بطور تبرک کے. تو امام احمد ابن حنبل جو ہے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. میں یہاں یہ بات بتلانا چاہ رہا ہوں چونکہ ہم سب تزکیہ کی نیت سے آئے ہوئے ہیں, اصلاح کی نیت سے آئے ہوئے ہیں, کہ ہر دور کے بڑے بڑے لوگوں نے, اونچے اونچے لوگوں نے اہل اللہ کے احترام کی فکر کی ہے اور اہل اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کی کوشش کی ہے, کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں. تو کسی نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے فقیہ اور بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جب آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں, بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں انہیں اللہ تعالی شانہ کے احکام ملتے ہیں, اور بشر حافی کے پاس جاتا ہے ان کو اللہ مل رہا ہے. میرے پاس تو اللہ کے احکام ہے کہ یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ واجب ہے, یہ فرض ہے. بشر حافی کے پاس جو جاتا ہے اسے اللہ ملتا ہے. بشر حافی ننگے پیر رہتے تھے, جوتیاں نہیں پہنتے تھے. اللہ کے ادب کا اتنا غلبہ تھا کہ اللہ کی زمین پہ جوتی پہن کے کیسے چل سکوں. اب جب چپل نہیں پہنتے تھے, جوتے نہیں پہنتے تھے, کھلے پیر, ایک ادب ہوتا ہے نا, اللہ کا اتنا ادب کا غلبہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں چپل پہن کے کیسے چلوں اللہ کی زمین پہ. تو پیشاب پاخانہ, پرانا دور جیسے آج کل بنگلہ دیش اور انڈیا اور پاکستان افریقہ وغیرہ کے دیہات میں ہوتا ہے, اب پاخانہ ہے, گوبر ہے. تو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے نظام ایسا بنایا تھا کہ جس گلی سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گزرنے والے ہوتے تھے اور جہاں جہاں وہ اپنا قدم رکھنے والے ہوتے تھے اسے ہمیشہ پاک ہی رکھتے تھے. جس گلی سے گزرنے والے ہوتے تھے تو پیشاب پاخانے والے راستے کو پاک ہونے میں سورج کی گرمی کی وجہ سے جتنی دیر لگتی ہے بس اتنے دن پہلے سے اس گلی میں جانور پیشاب پاخانہ بند کر دیتے تھے. تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے بشر حافی گزرنے والے ہیں. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بشر حافی سے ملاقات ہوئی یا نہیں, کیا حال ہے ان کا؟ یہ سعید لوگوں کی بات کر رہا ہوں, بشر حافی کی ملاقات ہوئی یا نہیں, کیا حال ہے ان کا؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بشر حافی کو تو میں ابھی ابھی اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کے دسترخوان پہ چھوڑ کے آیا ہوں, وہاں میں دیکھ کے آیا ہوں. اور منظر یہ تھا کہ اللہ تعالی شانہ نے خود دسترخوان لگوایا فرشتوں سے, اور اللہ تعالی شانہ نے خود جنت کے مشروبات اور جنت کے مطعومات, جنت کی کھانے پینے کی چیزیں لگوائی دسترخوان پہ, اور کہا کہ بشر حافی کو لاؤ, اور بشر حافی کو اپنے سامنے بٹھایا, اور اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بشر یہ چیز بھی کھا اور یہ چیز بھی کھا، جسے میزبان کرتا ہے نا کہ یہ بہت اچھی ہے یہ کھاؤ، کہا کہ اللہ خود کھلا رہے ہیں کہ یہ بشر یہ بھی کھا یہ پی فلاں چیز پی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کھا خوب کھا اس لیے کہ دنیا میں تو بھوکا میرے لیے رہتا تھا، پی خوب پی اس لیے کہ دنیا میں تو میرے لیے پیاسا رہتا تھا. یہ ہے سعید میرے بھائی، جو سعید سعید ایک بات یاد آ گئی. سعید میں بہت سالوں پہلے ہندوستان کا میں نے سفر کیا تو وہاں کے اکابر کی زیارت ملاقات کے لیے گیا. جہاں کہیں جاؤ میرے بھائیو اکابر کی بزرگوں کی ملاقاتیں کرو، ان کی ملاقاتیں کرو، ان کی صحبت میں چاہے دو منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، بشرطی کہ وہ مشائخ حقہ میں سے ہو، اس کے عقیدے درست ہو، اس کا عمل ٹھیک ہو، وہ دنیا دار نہ ہو دیندار ہو، دو منٹ کے لیے بھی بیٹھ جاؤ. توحید مطلب کے ساتھ تعلق اپنے شیخ کے ساتھ رہے، اصلاح کا تزکیہ کا، لیکن ہر بزرگ کا دل میں احترام رکھو، ہر عالم ہر بزرگ کا ہر شیخ کا دل میں احترام رکھو، اور جاؤ بیٹھو اور ان سے درخواست کرو کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے، حضرت دعا کر دیجیے. میں یہ ارلی 1990s کی بات کر رہا ہوں، یہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خاص تربیت کا اثر ہے. بچپن سے یہ بات گھٹی میں پڑی ہوئی ہے کہ بزرگوں کے بغیر کچھ نہیں ملتا، بزرگوں کی دعاؤں کے بغیر، بزرگوں کی توجہات کے بغیر. فرمایا کرتے تھے بار بار کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اس لیے کہ بچپن سے میں ذہین تھا، ہوشیار، حافظہ بہت قوی تھا، ذکی، تو فرماتے تھے کہ یہ ذکاوت، یہ ہوشیاری، یہ حافظہ، یہ علم، یہ ایجوکیشن کچھ کام نہیں آئے گا، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. سمجھاتے تھے، انہیں پتا تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ ذکاوت، یہ ہوشیاری اسے تکبر میں مبتلا کرے گی، اسے غرور میں مبتلا کرے گی، یہ عجب اور پندار کا شکار ہو جائے گا اور میرے بیٹے کی آخرت برباد ہو جائے گی. سمجھتے تھے، اللہ والے تھے وہ، بار بار سمجھاتے تھے، بار بار سمجھاتے تھے. بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر کچھ نہیں آتا. تو پہلی مرتبہ ہندوستان جانا ہوا تو بزرگوں کی ملاقاتوں کے لیے بھی گیا، اور کچھ بزرگ وہ تھے جو میرے لیے نئے تھے، کچھ بزرگ وہ تھے جن کی پہلے سے شفقتیں رہی تھیں، انگلینڈ آئے تھے، ان میں حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، ان کی ملاقات کے لیے گئے. میرے ساتھ میرے بڑے بھائی سعید بھی تھے، سعید ان کا نام ہے، بڑے بھائی سعید بھی تھے. تو جب ہم حضرت کے گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر کے بیٹھے، حضرت بھی بیٹھے، میں بھی بیٹھا، بھائی بھی تھے، تو میں نے تعارف کرایا کہ حضرت یہ میرے بڑے بھائی ہیں، یہ بھی میرے ساتھ انڈیا آئے ہوئے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ میں نے کہا کہ سعید. میں نے کہا سعید، تو انہوں نے ہمارے بھائی کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ سعید کا کیا معنی ہے؟ نام رکھتے ہیں ہم لوگ، مانا کیا معلوم کسی کو، تمہیں پتا ہے سعید کا کیا معنی ہے؟ پھر حضرت نے کہا کہ دیکھو سعید کے شروع میں سعی ہے، سعی، دال کو نکال دو تو سعی، اور کہا سعی کا معنی ہے کوشش اور محنت، اور پھر شروع سے سین کو نکال دو تو اخیر میں عید ہے، اور عید کا معنی ہے خوشی. تو حضرت نے فرمایا کہ آخرت کی اگر خوشی چاہتے ہو تو کوشش اور محنت میں زندگی گزارو. یعنی سعید کے نام ہی سے حضرت نے سعید بننے کا طریقہ بتلایا کہ سعید ہوگی تو عید. فاما الذین سعیدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض. یہ چیزیں بزرگوں کے پاس ملتی ہیں، ایک لمحے میں کتنا بڑا سبق دے دیا، پوری تقریر کر ڈالی حضرت، کہ سعید کے اخیر سے دال نکال دو تو سعی، یہ ہے ابتدا کہ کوشش محنت، اور سعید کے شروع سے سین نکال دو تو عید خوشی. کہ دنیا میں سعی محنت اور کوشش والی زندگی گزارو تو آخر تو تمہارے لیے عید ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں یہ سعادت مندی والی زندگی نصیب فرما. کچھ شقی ہوں گے، کچھ سعی، کچھ سعید. ہم اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم سعید بنے، اور ظاہر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے الحمدللہ، کسی نہ کسی درجے میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں سعید بنایا ہے، نعمتوں کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، الحمدللہ ایمان عطا فرمائے. یہ اعلیٰ درجے کی شقاوت ہے کہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے، اور کم درجے کی شقاوت یہ ہے کہ ایمان اور توحید تو باقی رہے لیکن معصیت میں مبتلا ہو جائے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے. شقاوت کے پھر مختلف درجات ہیں، جس طرح سعادت کے بھی مختلف درجات ہیں. اللہ ہمیں اعلیٰ درجے کا سعید بنائے، اعلیٰ درجے کا سعید. اللہ ہمیں ولایت میں بھی مقام صدیقیت عطا فرمائے. اللہ سے دعا بھی مانگو اور سعی بھی کرو. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اس میں بھی یہ ہے کہ ومن اراد الآخرة، جو آخرت کی نیت کرے گا، وسعى لها، اور اس کے لیے کوشش کرے گا. سعيها کیسی کوشش؟ سعی الآخرة. اس میں مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ وسعى لها سعيا نہیں کہا، وسعى لها سعيها، یعنی اس کے لیے صرف کوشش نہیں، اس کے لیے صحیح کوشش کرے، ایسی کوشش کرے جسے سعی الآخرہ کہا جا سکے. بہت لوگ ہیں جو غلط دین پر ہیں، بہت لوگ ہیں جو مسلم ہیں لیکن بدعتوں میں مبتلا ہیں، غلط غلط نظریہ، کوشش اور محنت بھی بہت کرتے ہیں لیکن وہ سعیہ نہیں ہے، صرف سعی ہے. تو ومن اراد الآخرہ، ایک چیز چاہیے اخلاص، وسعا، دوسری چیز چاہیے محنت اور کوشش، مجاہدہ، اور سعیہ، سعی الآخرہ، صحیح طریقے کی کوشش، یعنی اتباع سنت کی روشنی میں. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. بس ایسے لوگوں کی سعی کی اللہ کے یہاں قیامت کے دن قدردانی کی جائے گی. دعا بھی کرو، اس کے لیے کوشش بھی کرو، جو صحیح اسباب ہیں انہیں اختیار کرو، علم، علم حاصل کرو. علم سب سے پہلی چیز، علم چاہیے، اس لیے علماء کے پاس بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو، علماء، علم حاصل کرو، اور علم صحیح حاصل کرو، صحیح علم، ہر کسی کے پاس نہیں، صحیح علم حاصل کرو. دیکھو ہمیں آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں کسی کنسلٹنٹ سے مشورہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کسی بیماری کے بارے میں، تو ہم خود ہی ادھر ادھر جا کر کے نہیں ڈھونڈ لیتے کہ فلاں سے مشورہ، نہیں، ہم ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں. میرا یہ معمول ہے اور سب کا یہ معمول ہوگا، ڈاکٹروں سے مشورہ لیتے ہیں. اگر وکیل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اگر ہمارے پہچاننے والے وکلا ہوتے ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی اچھا لوئر ہے جو میرے لیے یہ کام کرے، اور اگر نہیں تو ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو اس مسئلے سے گزرے ہیں، کہ بھئی تم اس مسئلے سے گزرے ہیں، کوئی اچھا وکیل ہے، معلوم کرتے ہیں. یوٹیوب پر چلے گئے اور مرضی میں آیا اس کا بیان سن لیا اور اس کے گرویدہ ہو گئے، سوشل میڈیا پر جس کی کلپ آئی اس کے گرویدہ ہو گئے. نہیں، سب سے پہلے معلوم کرو کہ یہ عالم صحیح العقیدہ ہے یا نہیں، اس کی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے یا نہیں، اور اگر پہنچتی ہے تو سند صحیح ہے یا نہیں. سند صحیح تو علم صحیح، سند غلط تو علم غلط. اس سے کیا پتا چلا؟ کہ جس کی سند ہی نہیں ہے اس کا تو علم ہی نہیں ہے. ایسے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز یعنی میڈیسن کے ڈاکٹرز نہیں، ڈاکٹر فنا اور ڈاکٹر فنا اور ڈاکٹر فنا، اور یوٹیوب پر ان کی تقریریں بہت پسند کی جاتی ہیں لیکن ان کی تو سند ہی نہیں ہے. یعنی سند نہیں کا مطلب یہ کہ ایک استاد بھی نہیں، ایک بھی نہیں، سند میں ایک بھی استاد نہیں. اور اگر کوئی استاد ہے تو وہ ایسا استاد ہوگا جس کا آگے استاد نہیں. لیکن چونکہ بولنے میں مہارت ہے اور ہمارے کانوں کو اچھا لگتا ہے اور ہم علم سے کورے، اس لیے وہ جو کچھ کہتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے. علماء سنتے ہیں تو ان کو تو بہت غلطیاں نظر آتی ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. کیوں ہم ہمارے دین کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ علم صحیح اس دور میں اس پیغام کو دور دور تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ علم حاصل کرو، خوب کرو، مگر علم صحیح، صحیح علم، متبع شریعت علماء کے پاس بیٹھو، آخرت کی فکر رکھنے والے علماء کے پاس بیٹھو، آخرت سے محبت رکھنے والے علماء کے پاس بیٹھو، ایسے علماء کے پاس بیٹھو جن کے عقیدے صحیح اور جن کی سندیں صحیح واسطوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں. اللہ تعالی شانوں نے ہمیں ایسے اکابر دیے، ایسے بزرگان دین دیے کہ ماشاءاللہ علوم ظاہرہ میں بھی ان کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح اور معتبر واسطوں سے پہنچتی ہے، اور علوم باطنہ میں بھی ان کی سند صحیح اور معتبر واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. قدر کیجیے ان کی. All that glitters is not gold. ये glitter, glitter कानों हो गया अच्छा लगे, जरा जर्क बर्क, रंग रेलियां, चमक दमक नहीं, चमक दमक नहीं, असली चीज को ढूंढो, चमक दमक नहीं। इल्म सही हासिल करने के बाद उस पर अमल, और अमल करने में दुश्वारियां बहुत आती है कि करना तो चाहता हूं लेकिन होता नहीं, इसके लिए शेख चाहिए, शेख को बतलाओ कि ये चीज फर्ज है, मैं करना चाहता हूं लेकिन नहीं होता। अब शेख तरीका बतलाएगा, कुरान की तिलावत में करना चाहता हूं, रोजाना नियत करता हूं, एक साल गुजर गया तिलावत नहीं हो पाती, बदनजरी से बचना चाहता हूं, जानता हूं कि ये बुरी चीज है, बहुत कोशिश करता हूं लेकिन इसके लिए शेख चाहिए। क्या करना है ये मालूम होगा उलमा से, और किस तरह करना है ये मालूम होगा मशाइख से। किसी अहले दिल की सोहबत जो मिली किसी को अख्तर, उसे आ गया है जीना, उसे आ गया है मरना। सईद बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी मुझे और आपको मेरे भाइयों। इल्म सही हो, इल्म से, देखो इल्म है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी आफत। इल्म है लेकिन गलत, ये भी बहुत बड़ी आफत। इल्म है लेकिन उस पर अमल की तौफीक नहीं, ये भी बहुत बड़ी आफत। इल्म है, इल्म पर अमल करने की तौफीक भी मिल रही है लेकिन बातिन के दुरुस्त न होने की वजह से इखलास नहीं है, ये भी बहुत बड़ी आफत। देखो कितनी आफतें जमा हो गई। अब ये जितनी कैटेगरीज अभी बयान की गई उनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में तो मेरा शुमार होगा ना, है? हम में से हर शख्स अपनी तरफ देखे, इल्म है मेरे पास जितना होना चाहिए नहीं है, तो देखो ये बहुत बड़ी आफत है। जितना इल्म है उतना तो है मेरे पास लेकिन इल्म सही नहीं है, ये भी आफत हो गई। जितना इल्म होना चाहिए है और सही है लेकिन अमल नहीं है, ये भी आफत। जितना इल्म है उतना है, अमल की भी तौफीक मिल रही है लेकिन इखलास के साथ नहीं, लोगों को दिखाने के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर कितनी छोटी छोटी चीजें, कितनी छोटी छोटी चीजें, ये 700-800 का मजमा इस वक्त बयान हो रहा है, एक अमल हो रहा है जिसमें दिमाग भी काम कर रहा है, जुबान भी काम कर रही है, हलक भी काम कर रहा है, कितनी कुव्वत सर्व हो रही है। एक बहुत मुश्किल काम होता है ये बयान करना, कितनी कुव्वत सर्व हो रही है, और बयान को करते हुए इतनी कुव्वत को सर्व करते हुए आदमी की लालच सिर्फ इतनी हो कि मजमा जो यहां बैठा हुआ है वो खुश हो जाए, वो कहे कि वाह वाह बहुत जबरदस्त तकरीर हुई, बहुत अच्छी तकरीर हुई, बहुत अच्छी तकरीर हुई। और फिर बयान से फरागत के बाद नफ्स अंदर से खुश बहुत होता है, इसलिए कि खुद को अपनी तकरीर बहुत अच्छी लगी, तो वो ये खुश हो रहा है कि अरे भाई तुम्हारी तकरीर किसी को अच्छी नहीं लगी है। ये भी हो सकता है कि आदमी को खुद को अपनी तकरीर बहुत अच्छी लगी और किसी को भी अच्छी ना लगी हो, या हो सकता है कि 800-900 के मजमे में से 5 को अच्छी लगी हो, तो अच्छी तो 5 को लगी, आप समझ रहे कि 800-900 को अच्छी लगी है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, न लोगों की वाह वाह मिली न अल्लाह ताला शान हो के यहां कुछ मिला। ये जो बातिन के जो रोग हैं इनको साफ किए बगैर मेरे भाइयों कामयाबी बहुत मुश्किल। ये सारी आफतें हैं, आफतें नहीं बल्कि शकावत की अलामतें हैं। अबू उस्मान रहिमहुल्लाह ताला एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने मोहम्मद फजल इब्न मोहम्मद रहिमहुल्लाह ताला पर पैगाम भेजा कि आप ये बतलाइए कि शकावत की निशानियां क्या है, कैसे पता चले कि एक आदमी में शकावत है और वो जन्नत के रास्ते पर नहीं है तो जहन्नम के रास्ते पर है, कैसे पता चले। अल्लाह ताला बुजुर्गान दीन को भी जजाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला शानहु उनकी जुबानों पर ऐसी बातें इल्का करते हैं कि हमें राहें मिलती हैं जन्नत की। अल्लाहु अकबर। ہمیں اپنا پوسٹ مارٹم کرنے کی اور اپنا ایم آر آئی اسکین کرنے کی کا موقع ملتا ہے، ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے. شکاوت کی کیا علامت ہے؟ کیسے پتا چلے کہ میں شکاوت کے راستے پر ہوں، سعادت کے راستے پر نہیں ہوں، میں جنت کے راستے پر نہیں ہوں، جہنم کے راستے پر ہوں؟ مجھے پتا کیسے چلے، شکاوت کا پتا کیسے چلے گا؟ تو انہوں نے سب سے پہلی جو علامت بتلائی وہ یہ کہ ان یرزق الانسان العلم ویحرم العمل. اللہ تعالی شانہ کسی انسان کو علم تو دے لیکن عمل کی توفیق نہ دے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ اسے جنت میں نہیں جانے دے گا. یہ شقی ہے، اس لیے کہ اگر اسے جنت میں بھیجنا ہوتا تو علم کے ساتھ ساتھ کیا ملتا؟ عمل. عمل ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے تو کم درجے کا مجرم، اور علم بھی ہے پھر عمل نہیں تو بڑے درجے کا مجرم. تو یہ بھی شقاوت کی علامت ہے کہ علم ہی حاصل نہ کرے، اس لیے کہ علم حاصل نہیں کرتا اس کا مطلب ہی. لیکن علم حاصل ہو جائے اور عمل کی توفیق نہ ملے، یہ شقاوت کی نشانی ہے. دوسری نشانی ان یرزق العمل ویحرم الاخلاص. علم کے ساتھ عمل کی توفیق تو مل جائے لیکن وہ عمل اخلاص سے خالی، اخلاص سے خالی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اخلاص سے خالی. اور ایک تیسری علامت یہ بیان فرمائی کہ ان یرزق صحبت الصالحین. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ صلحاء کی صحبت اسے نصیب فرماوے، اولیاء کی، اللہ والوں کی، متبعین شریعت کی صحبت نصیب فرمائے، اسے ایسی جگہ پہ آباد کرے جہاں صلحاء رہتے ہوں، اللہ والے رہتے ہوں، نیک لوگ رہتے ہوں، اچھے علماء رہتے ہوں، بزرگان دین رہتے ہوں، یا ایسی جگہ پہ بساتے ہیں جہاں قریب ہی میں رہتے ہیں، جہاں سفر کر کے جا سکتا ہے، یا یہ کہ وہ ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں بزرگان دین تو نہیں ہے لیکن وقتاً فوقتاً بزرگان دین کا سفر ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالی شانہ صالحین کی صحبت تو اسے عطا فرماتے ہیں، ولا یحترم لہم، لیکن وہ اپنے دل میں ان کا احترام نہیں پاتا. کیا معنی احترام نہیں پاتا؟ اتنا احترام نہیں کہ وہ احترام اسے ان سے استفادہ کرنے پہ مجبور کر دے. یہ احترام کا یہ معنی، یہ تو کوئی احترام نہیں ہوا نا، یہ تو احترام کم درجے کا ہے کہ آپ کسی اللہ والے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، مسافہ کر لیا، اس کے ہاتھ میں ہدیہ پکڑوا دیا، اسے دعوت کھلا دی، یہ ادنا درجے کا احترام ہے. اعلیٰ درجے کا احترام یہ ہے کہ طالب بن کر، محتاج بن کر، اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جائے اور اس کی بات کو غور سے سنے کہ یہ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کرے. یہ احترام ہے اصل، یہ اصل احترام ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ صلحاء کی صحبت نصیب کرے لیکن وہ اس کی قدر نہ کرے، یہ بھی شکاوت کی علامت ہے. تو علم عطا کرے لیکن عمل نہیں، عمل عطا کرے لیکن اخلاص کے بغیر، اور یہ اخلاص کیسے آئے گا؟ صحبت صالحین سے. تو تیسرا درجہ کہ اسے صلحاء کی صحبت بھی نصیب ہو تاکہ دل میں اخلاص آ جائے لیکن وہ ان کی قدر نہیں کرتا، ان کی قدر نہیں، قدر نہیں، قدر نہیں، بلکہ بہت سارے تو گستاخی کرتے ہیں. غور سے دیکھیے کہ جو صلحاء کی صحبت کی قدر نہیں کرتا، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے، یہ سائن ہے اس بات کی کہ یہ شقاوت کے راستے پر ہے. تو جو صلحاء کی اور بزرگوں کی گستاخی کرتا ہے، اور پھر صلحاء بھی دو قسم کے، کچھ جو گزر گئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم چلے گئے، شیخ جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہما چلے گئے، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگان دین چلے گئے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، اور جو زندہ ہیں، زندہ ان کی گستاخی کرے وہ کتنی بڑی شکاوت ہوگی، بہت بڑی شکاوت. اس لیے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، دشمنی تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے، میری طرف سے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جس کو اعلان جنگ ہو اس کے بچنے کا کوئی امکان ہے؟ صرف دو چیزوں کے بارے میں اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، ایک اللہ کے ولی اور کسی بزرگ آدمی سے دشمنی کرنے والے سے، اور دوسرا سود کھانے والے سے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود دینے والے اور سود لینے والے، سودی معاملہ کرنے والے کو بھی اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے. اور یہ ایک مستقل موضوع ہے میرے بھائیوں، یہ الگ موضوع ہے، الگ موضوع ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، یہ صرف سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے، حضرت کے ملفوظات میں یہ چھپی ہوئی بات ہے کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، اور جو لوگ حاضر تھے ان کے سامنے میں نے ایک قصہ بیان کیا، پورا قصہ بھی اس میں ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف مختصر اصل جو مدعا ہے اسے بیان کر کے اکتفا کرتا ہوں. اس میں میں نے قصہ پورا سنایا، جس کا آخری حصہ یہ تھا کہ وہ صاحب جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، حضرت شیخ کا قصہ تھا رحمۃ اللہ علیہ، وہ صاحب جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جب میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے پہنچا تو داڑھی جو ہے منڈی ہوئی تھی، تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے ڈانٹیں گے، لیکن میں تو فیصلہ کر چکا تھا بیعت ہونے کا. تو جیسے ایک مریض جو ہے اپنے علاج کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ سرجن کے سامنے ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے کہ کاٹو، جو کرنا ہو کرو، میں تو صحت چاہتا ہوں. لیکن کہا کہ جب میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو حضرت نے بڑی شفقت کا معاملہ کیا اور ایک لفظ نہیں کہا اور مجھے بیعت کر لیا. مجھے بیعت کر لیا. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ قصہ بیان کیا تو اس مجلس میں ایک بڑے شیخ کے خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے نام نہیں لیا، ایک بڑے شیخ کے خلیفہ بیٹھے ہوئے تھے. اندازہ کرو، یہ کئی سالوں پہلے کی بات ہے، تو کسی بڑے شیخ کے خلیفہ تو ان کا مقام کتنا ہوگا. تو کہا کہ میں یہاں قصے میں یہاں پہنچا کہ ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی، ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح نہیں کیا، انہیں نہی عن المنکر کرنا چاہیے تھا. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ اگر خاموشی سے بیٹھ کر پورا قصہ ہی سن لیتے، آگے والا جو حصہ تھا جو مقصود تھا حضرت مفتی صاحب کا، تو اسے اعتراض ہی نہ ہوتا، لیکن وہ ذرا جلدی بول پڑے، جلدی بول پڑے. اس لیے بولنے میں بھی اجلت نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کے سامنے، چھوٹوں کے سامنے پہلے پوری بات سن لے آدمی. ہمارے ایک استاد محترم تھے، بطور لطیفے کے کہہ دوں تو بھائی، اساتذہ تو طلبا کے ساتھ دل لگی کیا کرتے ہیں نا، تو ہمارے استاد محترم تھے، اللہ انہیں زندہ سلامت رکھے، ان کا سایہ ہم لوگوں پر تادر قائم رکھے، تو جب پڑھاتے پڑھاتے جب وہ کوئی چیز سمجھا رہے ہوتے تھے اور طالب علم جو ہے ہاتھ کھڑا کرتا تھا، سوال پوچھتا تھا، تو کہتے تھے کہ ارے بھائی، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ہی تو نے ازار اتار دی. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تو میں آ رہا ہوں اس پر، ذرا میری پوری بات تو سن لیتا. تو کہا بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ہی تو نے ازار اتار دی. ایک لطیفے کے طور پہ، وہ طالب علم بھی بہت ہنستا تھا، حضرت بھی بہت ہنستے تھے، ایک ذرا تھوڑی تفریح ہو جاتی تھی. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو تنبیہ کرنی تھی، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ غلط ہے، یہ تمہاری داڑھی ہونی چاہیے. تو حضرت مفتی محوسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, حضرت مفتی محوسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی تنبیہ کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں, تنبیہ کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں, ایسا ضروری نہیں ہے کہ تنبیہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہی کی جائے. تو کہا آگے والی بات سنو کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تنبیہ کیسی تھی. کہا ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور بیعت ہو گئے تو دل سے دل کی تنبیہ ایسی ہو گئی کہ وہ سب خود کہہ رہے تھے. اصل قصے کا آخر یہ ہے کہ بس اس دن سے لے کر آج تک میں نے ڈیڈی کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. اصل قصہ حضرت مفتی صاحب یہ سنا رہے تھے, لیکن اس سے پہلے ہی وہ شقاوت, اللہ حفاظت فرمائے, وہ زبان سے حضرت شیخ جیسے اتنے بڑے آدمی کے اوپر تنقید ہو گئی. اللہ حافظ. یہ تنقید کا جو مرض ہے نا میرے بھائیو, وہ شروع ہوتا ہے اپنی مسجد کے امام کے ساتھ, اور امام سے پھر نکل کر کے شہر کے سب سے بڑے عالم پر وہ تنقید جاتی ہے, اور پھر وہاں سے پورے ملک کے جو سب سے بڑے بزرگ ہیں ان پر جاتی ہے, اور وہاں سے پھر پوری دنیا کے جو بڑے بڑے اکابر ہوتے ہیں موجودہ دور کے ان پر جاتی ہے, اور پھر جو انتقال کر گئے ہیں بڑے بڑے اساتین ان پر جاتی ہے, اور وہ حوث بڑھتی رہتی ہے اور تسکین نہیں ہوتی, تو پھر ائمہ تک جاتی ہے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, بڑے بڑے لوگ, اور اس سے بھی سکون نہیں ملتا, اس سے بھی سکون نہیں ملتا, تو پھر یہ اور آگے بڑھتی ہے اور صحابہ پر جاتی ہے, اور اس سے بھی سکون نہیں ملتا تو انبیاء پر جاتی ہے, اور اس سے بھی سکون نہیں ملتا تو سید المرسلین پر, اور پھر یہ بالکل اخیر میں جاتی ہے اللہ تعالی شانہ کے اوپر. یہ بہت بڑا مرض ہے. اگر ایسا مرض ہو کہ علماء کے, بلکہ یہ شروع ہوتا ہے مومنین سے, تو لوگوں میں اگر عیوب نظر آئے تو اپنی حفاظت کرو. لوگوں میں عیوب آئے تو ذرا سب حفاظت, اور فوراً مشائخ سے رجوع کرو کہ میرے دل کی حالت یہ ہے کہ مجھے لوگوں میں عیب نظر آتے ہیں. تو مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تنبیہ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, تو حضرت اصل مقصود تو یہ ہے کہ داڑھی آ جائے, تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے طریقے کی تنبیہ کی جس کا مجھے اور آپ کو ادراک نہیں. کہا کہ اس کے بعد نہیں, تو کہتے ہیں کہ اس پر بھی وہ خاموش نہیں رہے, اور اس پر انہوں نے جواب میں مجھے یہ کہا کہ مگر دوسرے لوگ بھی شیخ الحدیث کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں. مطلب ہے کہ شیخ الحدیث برے ہیں, انہوں نے اس پر مینٹین کیا اپنی رائے کو. تو کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی دوسرے لوگ بری باتیں کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, ان پر بہتان باندھتے ہیں, وہ آپ کے لیے نمونہ ہونا چاہیے یا شیخ الحدیث نمونہ ہونا چاہیے جو کسی کی بری بات نہیں کرتے؟ شیخ الحدیث تو کسی کی بری بات نہیں کرتے, میں گواہ ہوں اس کا, اس سے کہ میں ساتھ رہتا ہوں, وہ کسی کی بری بات نہیں کرتے, اور دوسرے لوگ بری بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے نمونہ کون ہونا چاہیے؟ بات آئی گئی ہو گئی. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا, شیخ الحدیث کو تو پتا بھی نہیں چلا, شیخ الحدیث کا دل دکھا بھی نہیں, لیکن اللہ والے اللہ کی نظر میں اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ اللہ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے. ایک بڑے بزرگ کے خلیفہ کیا انجام ہوا اس کا؟ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انجام یہ ہوا کہ چند سالوں کے بعد دماغ ان کا معوف ہو گیا, جنون طاری ہو گیا, اور لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے تھے, اور ایسی حالت ہو گئی ان کی کہ خود ان کے گھر والے تنگ تھے کہ یہ کب دنیا سے رخصت ہوئی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہماری. ایسے سینکڑوں واقعات ہیں, سینکڑوں واقعات ہیں. بزرگوں پر تنقید کرنے سے نسبت سلب ہو جاتی ہے اللہ کی نسبت. یہ لیگ اور کانگریس کا جو اختلاف تھا, پاکستان بنے نہ بنے, اس میں ہمارے بزرگوں میں بھی دو گروہ ہو گئے تھے. تو ایک مرتبہ جمعیت کا کسی جگہ پر جلسہ تھا, تو اس جلسے میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا, تو ایک بڑے عالم, ایک بڑے عالم جو بہت بڑے عالم کے خلیفہ, تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آج میں مولانا حسین احمد مدنی کو چیلنج دیتا ہوں مناظرے کا, مناظرے کے لیے آ جائیے میرے ساتھ. اب یہ ان سے چھوٹے درجے کے اور بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم, بڑا علمی کارنامہ, اور ایک بہت بڑے شیخ کے وہ خلیفہ. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ پتا چلا تو تو انہوں نے ان کو سمجھایا بلا کر، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنی گٹھڑی کی خیر منائیں. گٹھڑی کا مطلب یہ کہ اپنا سرمایہ، بریف کیس. تو کہا کہ آپ اپنی گٹھڑی کی خیر منائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان پہ کنٹرول رکھیے، ورنہ یہ باطن کا سرمایہ ہے وہ لٹ جائے گا. اس لیے کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن وہ اتنے جوش اور جذبے میں تھے کہ نہیں، وہ اس بات پر مصر رہے کہ نہیں میں مناظرہ. اب حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو چاہنے والے لوگ تھے، انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ اگر حضرت جلسہ گاہ میں آتے ہیں اور یہ مشتعل ہو کر کے وہاں مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں، ایک ذرا بدمزگی ہوگی، حضرت کی گستاخی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت پروگرام میں تبدیلی ہوئی ہے، اور آج آپ کا بیان نہیں ہے، آپ کا بیان کل ہے، آنے نہیں دیا جلسے میں. بات آئی گئی ہو گئی. اب خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ شیخ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ صاحب نسبت ہو گیا ہے، اور شیخ جب خلافت لے لے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسبت چلی گئی ہے. اب تو چند ہی دنوں کے بعد، اس گفتگو کے چند ہی دنوں کے بعد ہوا یہ کہ ان کے شیخ نے ان کی خلافت لے لی. اس واقعے کی وجہ سے نہیں، کوئی اور بات ہوئی ہوگی، خلافت لے لی انہوں نے. یعنی ان قسم کے واقعات کو آپ کوئنسیڈنس اور حسن اتفاق پر محمول نہ کریں. نہیں میرے بھائیو، بزرگوں کو مت ستاؤ. بزرگوں کی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو معافی مانگ لو، معافی مانگ لو. بہت اس کا اہتمام ہوتا تھا پہلے، بہت اہتمام ہوتا تھا. اللہ ہم سب، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالم کو جو ان کے یہاں اصلاح کے لیے آئے تھے تنبیہ کی، ان کو بہت کھوٹا لگا، دل پر بہت اثر ہوا کہ مجھے حضرت نے ڈانٹا. علم کا پندار تھا، کبر تھا. تو وہ گھر گئے، اور گھر جا کر کے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ آپ نے میری بھرے مجمع میں گستاخی کی. یہ دیکھو دماغ کتنا اونچا ہوگا. آپ نے میری بھرے مجمع میں گستاخی کی، اگر آپ کے علم کا احترام ملحوظ نہ ہوتا تو میں بھی انتقام لیتا. یہ آپ کے علم کا احترام ملحوظ تھا، اس وجہ سے میں صبر کر گیا. ظاہر ہے کہ ٹھیس پہنچی ہوگی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو. حضرت نے فرمایا تو کچھ بھی نہیں، خاموش رہے، کچھ نہیں فرمایا. چند ہی دنوں کے بعد ان کا خط آیا دوسرا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، اس لیے کہ جس دن سے میں نے خط روانہ کیا ہے اس دن سے میری آنکھوں کی بینائی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ فوراً اس طرح کا کوئی انتقام ہو جاتا ہے تاکہ وہ ہوش میں آ جائے، ورنہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹھیس پہنچاتا رہتا ہے اور بالکل بے فکر ہو کر، اور پھر شیخ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسے فتنے میں وہ مبتلا ہوتا ہے کہ کئیوں کے لیے وہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. خیر میں تھوڑا آگے چلا گیا کہ وہ شخص جو علماء کی صحبت کو پائے پھر بھی قدر نہ کرے، قدر نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے، یہ بھی کیا ہے؟ شکاوت کی علامت. تو جو بزرگوں کی توہین کرے، برا بھلا کہے، اس لیے میرے بھائیو اس کا بہت احتیاط ہو. اگر ذاتی طور پہ ہمیں کسی بزرگ کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو جائے تو اس سے دور ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اور اس کے لیے دعا کرتے رہو اور زبان بند رکھو. اور اگر کسی جگہ پر پتا چلے کہ بھائی دو جماعتیں، دو عالم، دو بزرگوں کا آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے، ادھر سے کچھ سنا، ادھر سے کچھ سنا، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر کسی بھی عالم، کسی بھی اللہ والے کے بارے میں اپنے ذہن میں رائے قائم کر کے اپنی زبانیں مت گندی کرو، ورنہ بہت خطرناک ہوگا، بہت خطرناک ہوگا. آج کل ہم جس دور میں رہتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اسلامک دعوی اکیڈمی میں کچھ چھوٹا موٹا قصہ ہو گیا، چھوٹا موٹا قصہ ہو گیا تو رائے کا پہاڑ بنا کر سوشل میڈیا میں پوری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے کہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا. اب ایک فریق ادھر ہے، ایک فریق ادھر ہے، تو کوئی اس کی فیور میں بول رہا ہے، ایک اس کی فیور میں بول رہا ہے، ایک اس کے خلاف، ایک اس کے خلاف. اپنے دین کی خیر مناؤ، اپنی آخرت کی خیر مناؤ. ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمارے بولنے سے حالات میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے. ہم چھوٹے ہیں، ہم حالات میں تبدیلی کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اپنی عرضی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے. اللہ سے بات کرو، آپس میں بات چیت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم بہت چھوٹے ہیں، اللہ سے کہو گے اللہ اے اللہ اس صورت حل کو تبدیل کر دیجئے، اے اللہ اس جھگڑے کو ختم کر دیجئے، اس اختلاف کو ختم کر دیجئے، اے اللہ یہ ہمارے سر کے تاج، یہ بھی ہمارے سر کے تاج، یہ بھی ہمارے سر کے تاج ہے، یہ بھی میرے ہیں، یہ بھی، اے اللہ آپس میں، اے اللہ آپس میں، اے اللہ آپس میں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اپنے شیخ کے ساتھ بھی اگر کسی عالم کا، کسی دوسرے شیخ کا اختلاف ہو جائے تو ہمیں اس میں نہیں پڑھنے کا. ہم توحید مطلب کے ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے ان سے سیکھتے رہو. رہی بات ہی کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے تو یوں سمجھو کہ ابا اور چچا کا اختلاف ہو گیا ہے، میں اس میں کیا بولوں. ابا کے لیے بھی دعا کرو، چچا کے لیے بھی دعا کرو گے، اللہ یہ میرے ابا ہیں اور وہ دوسرے شیخ جو ہے وہ میرے ابا کے بھائی ہیں، چچا ہیں، دونوں بھائی لڑ پڑے ہیں، یہ اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابا اور چچا دونوں بھائی آپس میں پھر محبت سے رہنے لگ جاوے. ایک فتنہ ہوتا ہے ہمارے لیے، یہ فتنہ اسی کو کہتے ہیں کہ فتنہ، فتنہ کا مطلب آزمائش، آزمائش ٹیسٹ، کہ کون استقامت کے ساتھ اپنی آخرت کو بچا لیتا ہے اور کون دلدل میں پھنس جاتا ہے. ہم کیوں دلدل میں پھنسنے والے بنے؟ نہیں میرے بھائیو، جھگڑوں میں مت پڑو، اختلافات میں مت پڑو، بڑوں کے خلاف زبان مت کھولو. ہم بہت چھوٹے ہیں، بہت گندے. پرانے لوگ کتنے ہوشیار تھے. ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحیح تھے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ صحیح تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے خون سے میری تلوار کو گندا ہونے سے بچا لیا. اس لیے کہ میں اس زمانے میں نہیں تھا، اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو دونوں سائیڈ میں سے کسی ایک سائیڈ میں ہو کر کے لڑنا پڑتا، اور لڑنا پڑتا تو کسی کی گردن کٹتی اور میری تلوار صحابی کے خون سے گندی ہوتی. لیکن مجھے اللہ نے فضل فرمایا کہ اس دور میں نہیں رکھا، تو اللہ تعالی شانہ نے میرے اوپر فضل فرمایا کہ اس دور سے بچا کر میری تلوار کو کسی صحابی کے خون سے گندا نہیں کروایا. تو میں اب ان میں سے کسی ایک کی بات کر کے، برائی بیان کر کے اپنی زبان کو کیوں گندا کروں؟ بڑے میرے بھائیوں جب غلطی بھی کرتے ہیں تو انہیں توبہ کی توفیق بہت جلدی نصیب ہو جاتی ہے، اور چھوٹے جب غلطی کرتے ہیں تو چونکہ پہلے ہی سے ان کے دل گندگیوں سے آلودہ ہوتے ہیں، وہ دین سے اور دور ہو جاتے ہیں، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اس لیے بڑوں کا دل میں احترام رکھو. تو اس میں جو شقاوت کی تین باتیں بتلائی گئی ہیں، ہم سب کو کیا کرنا ہے بھائی؟ علم حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کر کے علم پر عمل کرنا ہے، اور عمل بھی کرنا ہے اخلاص کے ساتھ. اور جو بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، ہمارے ائمہ ہیں، ہماری مسجد کے ہمارے اساتذہ ہیں، ان کی قدر کرنی ہے، اور قدر کر کے ان سے ہمیں استفادہ کرنا ہے. اگر ہم نے یہ کر لیا تو یہ صحیح ہوگی، صحیح. ابھی اس مرتبہ جو میرا سفر ہوا، تو اس سفر میں اللہ تعالی شانہ نے ایک دعا کا غلبہ کیا میرے اوپر. حرمین شریفین کا جب سفر ہوتا ہے تو بعض دفعہ ایک دعا، بعض دفعہ دو دعائیں، بعض دفعہ تین دعائیں، ایک خاص غلبہ ہوتا ہے اس کا، اس دعا کا. دعائیں سیدھی سادھی ہوتی ہیں لیکن غلبہ ہوتا ہے. تو اس سفر میں میرے اوپر یہ غلبہ رہا کہ اے اللہ برکت والا اور نورانیت والا علم صحیح خوب عطا فرما. اے اللہ برکت والے، نورانیت والے علم صحیح سے خوب سرفراز فرما. ایسا علم عطا فرما جو صحیح ہو اور جس میں نور بھی ہو اور برکت بھی ہو. اور نمبر دو، اے اللہ پھر اس علم پر استقامت اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، دوسرے نمبر پر. اور پھر تیسرے نمبر پر، اے اللہ اس علم کو اس روئے زمین پر رہنے والے ہر ہر انسان تک پہنچانے کا میرے اندر جذبہ پیدا فرما. اور پھر چوتھے نمبر پر، اس جذبے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، امت کے ہر ہر فرد تک اس علم کو پہنچانے کے لیے مجھے وسائل عطا فرما، ہمت عطا فرما اور توفیق عطا فرما. بس یہ ہمیں کام کرنا ہے، علم صحیح حاصل کرنا ہے. علم صحیح ہماری زندگی میں کیسے آ جائے اس کی فکر کرنی ہے، مشائخ کے پاس اپنا تزکیہ کرا کے اور اس پر عمل کرنا ہے. اور عمل کر کے یہ علم ایک ایک شخص تک کیسے پہنچ جائے، اس کا چرچا کرنا ہے، اس کی بات کرنی ہے. جب ہمیں کسی عالم سے فائدہ ہو رہا ہے تو ہم دوسروں کو بھی لے جائیں. ہم کسی کے درس قرآن میں جا رہے ہیں اور ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی لے جائیں. ہم ہمارے گھر والوں کو بھی متوجہ کریں، بچوں کو بھی متوجہ کریں. ہمیں کسی شیخ سے فائدہ ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی ہم لے جائیں. ہمیں دعوت و تبلیغ سے فائدہ ہو رہا ہے دوسروں کو بھی لے جائیں, ہمیں حج و عمرہ سے فائدہ ہو رہا ہے دوسروں کو بھی لے جائیں, ہمیں کسی ہم دوسروں کو بھی پہنچے کہ بھئی یہ کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو, اس سے ہی فائدہ ہوگا اس سے ہی فائدہ ہوگا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی خوب توفیق عطا فرمائے, ہمارے آنے کو اللہ قبول فرمائے. جو حضرات جتنی مدت کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اللہ تعالی سب کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے, اور ان کے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی شانہ انہیں بھی اور ہم لوگوں کو بھی اپنی محبت عطا فرمائے, اپنا تعلق نصیب فرماوے اور اپنا قرب خاص نصیب فرماوے, اور اللہ تعالی شانہ مرتے دم تک اس فکر کے ساتھ رکھے. اور فتنوں کا دور ہے, ہر جمعے کو اللہ کے لیے ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھ لیا کرو, اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالی شانہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں, عصم من الدجال. اور دوسری حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پر دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آئے گا. تو اگر سورہ کہف سب سے بڑے فتنے کے لیے ڈھال ہے, تو اگر کوئی سورہ کہف اہتمام سے پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ تمام فتنوں سے وہ بچ کر رہے گا. اور فتنوں کے دور میں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کر دے, ایسی مجلسوں میں نہ جائے جس میں اس فتنے کا تذکرہ ہو رہا ہے, بھائی اس سے دور رہو. اگر کپڑوں کو چھینٹے سے بچانا ہو تو سمندر کے کنارے سے دور رہو بس, اور اپنے کام میں لگے رہو, اپنا فوکس ہو گیا اللہ, مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, مجھے اپنی آخرت بنانی ہے. انشاءاللہ یہ اگر عمل ہم اختیار کریں گے تو فتنہ کم بھی ہوگا اور فتنہ گھٹے گا بھی, اور اس طرح کے لوگوں کے عمل سے اللہ تعالی شانہ برکتیں ایسی عام فرمائیں گے کہ اس کی برکت سے بھی فتنے جو ہے وہ ختم ہوں گے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, تمام فتن سے ہماری حفاظت فرماوے, اور اللہ تعالی شانہ سب کے آنے کو قبول فرمائے. بہت سارے علماء اور اکابر بھی تشریف فرما ہے, اللہ تعالی ان سب کی تشریف آوری ہمارے لیے ہم سب کے لیے بہت زیادہ باعث برکت بنائے, اور اللہ تعالی حرم شریفین میں کی ہوئی ساری دعائیں اللہ تعالی میرے حق میں بھی قبول فرمائے, اور آپ سب دوستوں کے حق میں, اس لیے کہ آپ سب کے لیے کی ہے الحمدللہ, آپ سب کے حق میں بھی قبول فرمائیں, اور اللہ تعالی شانہ بار بار ہمیں حرمین شریفین حاضری کی محبت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ اور آداب کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ سعادت نصیب فرمائے, اور وہاں سے واپس آ کر کے ان کے کام میں اللہ لگائے رکھے, اور اللہ تعالی شانہ قبولیت والی, حسن خاتمہ والی اور مقام صدیقیت والی وہیں پر موت بھی ہمیں عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.